مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ انتیس جمادی الاولی 1432 سنہ ہجری دنیا کے مختلف ممالک سے تشریف لائے ہوئے اسلامی بھائیوں کے 12 روزہ تربیت کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں سلسلہ ہے. اسی ضمن میں مدنی مذاکرہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. معلوم ہوا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے بلا وجہ آئیں بائیں شائیں کرتا, اپنے موقف پر خامخا اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب
محمد. پاپا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم دو یا تین اسلامی بھائی بیٹھ کر کوئی بات چیت کریں کسی بھی موضوع پر, اب وہاں پر دو احتمال ہمارے ہوتے ہیں, یا آپس سے بات کرتے ہیں تو یہ ایک احتمال رہتا ہے کہ ایک دوسرے کی دل آزاری کر بیٹھیں گے یا کچھ کہہ دیں گے, اور جب ہم آپس کی گفتگو سے نکل کے کسی تھرڈ پرسن جو اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی تذکرہ کرنے بیٹھتے ہیں تو یہ ڈر لگتا ہے کہ اس کی قیمت میں پڑ جائیں گے. اب ان تمام صورتوں میں بات بھی کرنی ہے اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا بھی ہے, تو وہ احتیاط ارشاد فرمائیے جس سے ہم بات چیت وغیرہ کرنے میں یا اس طرح زبان کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ سکیں.
اللہ توفیق دے گا نا, پہلے بات کو تولو پھر منہ سے بولو, اب تولنا آ جائے تو پھر بات بنے. تو حقیقت یہ کہ ہم کو بولنا ہی نہیں آتا, اب یہ اتنا ٹف معاملہ ہے بولنے کا, واقعی یعنی کہ ذہن ساتھ نہیں دیتا, بعضوں کا سمجھ پڑ جاتی ہے لیکن بس وہ رہا نہیں جاتا. یا تو وہ جو بہترین تقسیم امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے کی ہے بس وہ سمجھ میں آتی ہے, لیکن وہ اتنی یعنی کہ ہم جیسے آپ پوچھ بھی رہے ہیں مجھ جیسے باتوں نہیں سے. اللہ تعالیٰ امام غزالی کے صدقے مجھے بھی زبان کا قفل مدینہ نصیب فرما دے, ہم سب کو زبان کی احتیاطیں آ جائیں. تو وہ بات کی تقسیم اس طرح فرمائیے نا کہ بات کی بولنے کی چار کائنڈز قسمیں آپ نے بیان فرمائی ہیں, مکمل نقصان دہ گفتگو, نمبر دو, نمبر ون سمجھے مکمل فائدہ مند گفتگو, نمبر دو ایسی گفتگو جس میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے, نمبر تین ایسی گفتگو جس میں نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے, اور نمبر چار ایسی گفتگو کہ جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، مفید گفتگو، یہ چار قسمیں انہوں نے بیان کی. تو اب سب سے پہلے نقصان دہ گفتگو، تو نقصان دہ گفتگو ہے وہ تو ہی قابل ترک، جس بات سے بولنے سے نقصان ہو رہا ہے اس کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. ایسی بات جس میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے تو یہ بھی قابل ترک ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس میں فائدہ بھی اور نقصان ہو، جو سمجھدار ہوگا کبھی بھی نہیں کرے گا. تیسری بات یہ کہ جس میں نہ فائدہ نہ نقصان، تو یہ فضول کہلاتی ہے. تو اس میں بھی امام غزالی فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ کہ نقصان موجود ہے، تو وہ کہ جتنی دیر ایسی بات کرے گا جس میں نہ فائدہ ہے نہ نقصان، اتنی دیر ذکر اللہ کر لے، کیونکہ وہ تمہارے سانس، وہ وقت تمہارا ضائع ہو گیا نا جو تم نے فضول بات میں، جبکہ وہ فضول بھی خالص فضول ہو تو نا. ہمارے یہاں جس بات کو فضول کہا جاتا ہے وہ بارہا گناہوں بھری ہوتی ہے، ورنہ اگر خالص فضول بات ہے تو اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن نقصان یہ ہے کہ وہ وقت، اس میں قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے اور قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا. اور چوتھے نمبر پر مفید گفتگو، فائدے والی گفتگو. اب اس پر جو امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے جو تبصرہ کیا ہے وہ پڑھنے کے بعد تو صحیح بات ہے کہ ہمت جواب دے جاتی ہے کہ وہ زبان کو کاٹ کے پھینک دینا چاہیے، اپنے بول ہی نہیں سکتے، بولنا آتا ہی نہیں. تو اس میں کچھ اس طرح تبصرہ فرمایا کہ مفید گفتگو کے لیے، کہ مفید گفتگو میں بعض نقصان دہ باتیں اس طرح اس میں گھس جاتی ہیں کہ اس بولنے والے کو اس کا احساس نہیں ہوتا. مثلا اس مفید گفتگو میں وہ ریا شامل ہو جاتی ہے، بعض اوقات دکھاوا شامل ہو جاتا ہے، آدمی خوبصورت الفاظ بول کر بعض اوقات اپنی علمیت کی دھاک بٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور چکنی چپڑی بنا کر اس سے پیسے کھینچنے کی یا عزت بڑھانے کی ترکیب کرتا ہے. بعض اوقات اسی مفید گفتگو کے دوران وہ کسی کی غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی کا دل دکھا بیٹھتا ہے، جھوٹے مبالغے کر دیتا ہے. مبالغہ بھی کرنا آنا چاہیے نا، مبالغہ جائز بھی ہوتا ہے ناجائز بھی ہوتا ہے، سچ بھی ہوتا ہے جھوٹ بھی ہوتا ہے. تو جھوٹا مبالغہ بھی کر ڈالتا ہے. تو یوں یہ مفید بات کے ارد گرد گھیرا بہت تنگ ہے اس کا، کہ ذرا بھی یہ چوکا تو وہ ایک دم سے جا کر گناہ میں جا پڑے گا. تو امام غزالی نے پھر اینڈ اس پر کیا، لہذا خاموش رہے. اب بولنا نہیں آتا تو پہلے بندہ سیکھے بولنا پھر بولے، اب کہاں سیکھے جا کر. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء جو بیان فرماتے ہیں، درس دیتے ہیں یا نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو یہ اب یہ سب غلط کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. ہم مطلب یعنی کہ وہ کسی کی بات کا کیا، وہ لیبورٹری ٹیسٹ کریں گے، اپنا کریں نا، ایک انگلی اٹھاتے تین اپنی طرف آ رہی ہے نا، کہ اپنے کو بولنا آتا ہے کہ نہیں، اس کو بولنا آتا ہے نہیں آتا اس کو چھوڑو نا، اس نے ذہن رکھیں کہ ان کو بولنا آتا ہے مجھے نہیں آتا بولنا، اپنی آدمی اپنی کرے کہ مجھے اچھی بات بھی کرنے جاتا ہوں تو اس میں کتنی میں غلطیاں کر بیٹھتا ہوں. نیک کام کرنے کے لیے میں کسی سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس میں کتنا، جیسے چندہ کرنے جاتے ہیں، یہ میرا اپنا تجربہ ہے، دیکھے میں چندہ کرنے جاتے ہیں اتنا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اس کی اتنی ناجائز خوشامدیں کر رہے ہوتے ہیں پارٹی کی، بے نمازی ہے بالکل پرلے درجے کا، اس کو بولیں گے بڑا نیک آدمی ہے، بڑا عاشق رسول ہے، بڑی محبت کرتا ہے، بڑا سخاوت کرتا ہے، جھوٹ خامہ اس میں کئی جھوٹ باتیں ہوتی ہیں. اسی طرح کسی کو مدنی ماحول میں لانا ہے تو بعض اوقات بڑی وہ جھوٹی خوشامد کی جاتی ہے اس کی لانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کیا میرا آپ کا محتاج ہے کیا کہ یہ اگر نمازی نہیں بنے گا تو ہم جہنم میں چلے جائیں گے؟ مکلف تو نہیں ہے اس کے کہ ہم جھوٹ بول کر ہی کسی کو لے آئیں. کوشش کریں اور سچی بات کریں. نہیں آتا نا سر, کیونکہ ہمارا کام پہنچانا ہے, منوانا تو نہیں ہے نا. منوانا تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی یہ کام نہیں سونپا کہ یہ منوائیں, ورنہ تو بعض نبی ایسے ہوئے کہ جن کے ساتھ ایک امتی, بعض ایسے ہوئے جن کے ساتھ ایک بھی نہیں امتی, کسی نے نہیں مانی ان کے بعد. تو یہ نعوذ باللہ کے نبی گناہگار ہو گئے, معاذ اللہ. ثم معاذ اللہ, نوح علیہ السلام نے 950 سال نیکی کی دعوت دی اور غالباً 80 افراد ان پر ایمان لے آئے. 80% 80 افراد. تو ہمارا مبلغ بعضوں کا اس سے زیادہ کو لائن پہ لگا دے بالفرض نعوذ باللہ, تو وہ نبی سے بڑھ نہیں جائے گا. نہ کوئی بولے یار میں نے تو 150 مسلمان کر لیا, نہیں نبی سے نہیں بڑھ سکتا. نبی ہی افضل رہے گا چاہے اس کی کسی نے ایک نے بھی بات نہیں مانی. ان کی تبلیغ اور ہماری نیکی کی دعوت میں کوئی مطلب مثال ہی نہیں. زمین آسمان کا فرق کہوں تو بھی مثال نہیں بنتی ان کی ایسی. تو ایسے ایسے ماحول میں نظرات نے کام کیا. ہم تو مسلمانوں میں کام کرتے ہوئے کتراتے ہیں, تو اپنے اپنے نماز کا بولتے تو وہ اٹھا کے رکھ نہیں دیتا, وہ تو مارتے تھے, شہید کر دیتے تھے. کتنے نبیوں کو بنی اسرائیل نے شہید کیا اور کتنے مبلغین کو ان لوگوں نے شہید کیا بنی اسرائیل نے, لیکن وہ حضرات کرتے تھے نیکی. ہمیں تو کون مارتا ہے, ہمیں تو لوگ مطلب گجرے پہناتے ہیں, ہمارے لیے منچ بچھاتے ہیں اور ہم بیان کرتے تو ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا ہم نے کوئی قلعہ فتح کر لیا, تو ہمیں خدمت ہونی چاہیے, ہمیں چائے کے لیے نہیں پوچھا, ہمیں نذرانہ نہیں دیا. تو بڑی بری حالت ہو گئی ہماری. تو ہمارے مبلغین ایسا کبھی سوچا بھی نہیں کریں کہ یار ہم کو کرایہ نہیں دیا, ہمارا خرچہ نہیں دیا, فلاں نہیں دیا, یہ نہیں دیا, وہ نہیں دیا. یہ محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ میں نے پڑھا آپ کی سیرت میں, وہ نام ہی شاید کتاب کا محدث اعظم کتاب کا نام ہے نا, حیات محدث اعظم. تو اس میں اس طرح کا واقعہ کہ ایک جگہ کہیں جلسہ تھا آپ بیان کے لیے تشریف لے گئے, پھر جب پلٹے تو واپس لوگوں نے گاڑی میں بٹھا دیا اور چلنے لگے, تو جو ساتھ جو تھا خادم آپ کا اس سے برداشت نہیں ہوا. اس نے کہا حضرت بڑے بے مروت لوگ ہیں, کوئی نذرانہ نہیں دیا, کوئی خدمت ہی نہیں کی آپ کی. تو آپ نے اس کو چپ کرا دیا, آپ نے فرمایا کہ یہ ہمارے محسن ہیں, یہ لوگ ہمارے محسن ہیں, یہ کام سب ہمارا تھا, لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا, دین کی تبلیغ کرنا ہمارا کام تھا. یہ بےچارے ان کی مہربانی کہ ہمارے لیے انہوں نے بتیاں لگائیں, ہمارے لیے منچ لگایا, ہمارے لیے مائک لگایا, ہمارے لیے لوگ اکٹھے کیے, اور ہم نے کیا کیا ہے, خالی ہم نے نیکی کی دعوت ہی تو دی ہے. اب ایسے بھی ہمارے علماء ہوئے نا ماشاء اللہ. محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربت اطہر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائی. کیسے اللہ کے ولی تھے, ولی اللہ تھے, کیسے نیک بندے تھے. اور آج ہماری حالت ہے کہ میں مبلغ ہوں, اتنی دور سے سفر کر کے تھکا ہوا ہوں, ان لوگوں نے مجھے پانی بھی نہیں پلایا, یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ کھانا کھاؤ گے, میرا وہ مائک پکڑا دیا کہ لو بیان کرو, گاڑی کا بھی نہیں پوچھا مجھے. یار اتنے بندے تم کو جمع کر کے دیے, ان کا نام نہیں ہوا, نام تمہارا ہوا, چاروں طرف تمہاری واہ واہ, لوگوں نے ہاتھ تمہارے چومے, ان کے تھوڑی ہاتھ چومے, تمہارے ہاتھ چومے نا. تو عزت جو ملی جس کے لیے یہ سیاست دانوں کو پوچھے عزت کیا ہوتی ہے, لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے سیٹ حاصل کرتے ہوں گے, کائے کے لیے, عزت کے لیے, واہ واہ ہو عزت شہرت ابے جا. تو جو بیان کرتا اس کو عزت کتنی ملتی ہے یار. تو یہ کوئی مطلب بینیفٹ نہیں ہے, دنیا بھی بینیفٹ اگر چاہتے ہو تو عزت ملی جو, شہرت ملی, جگہ جگہ تمہارے نام کے چرچے کو فلاں بیان کرے گا, تو اس کے لیے بھی بیان کرے گا تو مارا جائے گا، آخرت میں کیا ملے گا اس کو؟ صرف لوجہ اللہ بیان کرے، فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے لیے بیان کرے. اگر لوگ نذرانہ دیتے ہیں تو وعظ کی اجرت جائز ہے، نذرانہ تو اگر اجرت میں بھی نہیں آئے گا، جبکہ وہ دونوں طرف سے یہ ہو کے نہ دے گا نہ لے گا، پھر کسی نے دے دیا اٹھا کر تو کوئی حرج نہیں. تحفہ نذرانے قبول کرنا جائز ہے، تما نہ کرے، ہرس نہ رکھے. اور اگر بالفرض کسی نے وعظ کی اجرت مانگی کہ میں بھائی اس صورت میں بیان کروں گا کہ مجھے آپ اتنی رقم دو گے، تو یہ بھی جائز ہے. اگر کوئی بالفرض مقرر یا وائز یا مولانا آپ کو بولے کہ بھائی میں اتنے پیسے لوں تو بیان کروں، تو اس کے اس سے بزن نہیں ہو جانا، جائز ہے. امام صاحب کو بھی تو دیتے ہو نا تنخواہ، مدرس کو بھی تو دیتے ہو نا. ٹھیک ہے، لیتا ہے، نہیں لیتا تو اس کے حق میں بہتر تھا، ثواب ملتا. اب اس نے اپنا وہ ثواب بیچ دیا، پیسے لے لیے، مگر اس کو برا بلا نہیں کہیں گے، کیوں؟ شریعت نے جب برا بلا نہیں کہا، جائز کا ہے. پہلے ناجائز تھا، لیکن جب یہ مسند ارشاد ویران ہونے لگی اور علماء جو تھے، پہلے علماء کی لوگ بغیر مانگے خدمت کرتے تھے. اب ظاہر ہے جو واس کرے گا تو آپ سمجھتے کہ یہ واس کر رہا ہے، یہ ایسے بیٹھ گیا اور یہ سارا یہ فضا میں سے اس پر نازل ہو رہا ہے، یہ پڑھے جا رہا ہے. بھائی اس کو مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اتنا مطالعہ کرے گا بیچارہ جب جا کر ایک گھنٹہ بولے گا تو اس کے لیے وقت کہاں سے لائے گا؟ اگر کام دھندا کرے گا تو پھر یہ کام اس کے لیے دشوار ہو جائے گا. اسی طرح مدرس، بظاہر مدرس تین یا چار گھنٹے، دو گھنٹے پڑھاتا ہے، لیکن کئی کئی گھنٹے اس کو مطالعہ کرنا پڑتا ہے کہ طلبا کو مجھے پڑھانا ہے تو پڑھاؤں گا کیا؟ خالی جا کے بیٹھ جائے گا تو کیا پڑھا لے گا؟ اعلام ہو جائے گا اس پر، اس کو یاد کرنا پڑتا ہے. کتابیں نکالنی پڑتی ہیں کہ یہ سوال پوچھیں گے وہ سوال پوچھیں گے اور پتا نہیں میں جواب کیسے دوں گا. اب تو طلبہ کم پوچھتے ہوں گے، پہلے تو بہت پوچھتے تھے. مجھے یاد آیا کہ مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ فرماتے تھے کہ ہم یعنی کہ اب تو طلبہ ہم نہیں پوچھتے سوالات اس طرح کے گہرے، پہلے بالکل یعنی کہ وہ ڈیپ میں جاتے تھے اور جواب دینا پڑتا تھا، مطمئن کرنا پڑتا، کیونکہ انہوں نے بریلی شریف میں بھی پڑھایا ہے مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. انہوں نے فرمایا کہ بے وہ حدیث پڑھاتا تھا، اس وقت بھی حدیث پڑھاتے تھے. ایک حدیث آئی، وہ سیدنا امیر معاویہ اور مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے تعلق سے جو ان کے مابین مسائل ہوئے تھے. اب یہ کہ ایک گروہ کو کہا گیا تھا خیر الفیہ اور ایک کو کہا گیا تھا شر الفیہ، یعنی کہ لفظی معنی ہے کہ بھلائی والا گروہ، اور شر الفیہ کے لفظی معنی بنتے ہیں برائی والا گروہ. اب اگر مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وحی الکریم کا خیر الفیہ تھا، بے شک خیر الفیہ تھا، تو اب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی رسول، صحابی بھی ایسے پیے تھے، پیے سرکار کے، ہاں پرائیویٹ سیکرٹری تھے، یہ میں اپنے الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کیونکہ وہ کاتب وحی تھے. قرآن جو نازل ہوتا تھا تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر یہ لکھتے تھے، اور جو قرآن پاک لکھے وہ کتنا قابل اعتماد ہونا چاہیے اس کو، ورنہ تو جو آج ہم پر قرآن ہمارے پاس ہے اس میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقل کردہ آیتیں، یہ تو قرآن ہی سارا غلط ہو جائے گا، غیر قابل اعتماد ہی نہیں رہے گا. اور قرآن کے اعتماد کی یہ حالت ہے، اور ایمانیات سے اس کا تعلق ہے کہ قرآن کے ایک حرف کا بھی انکار کرنا کفر ہے، اسلام سے نکل جائے گا، نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، ایک بھی حرف کا اگر اس کے کسی نے انکار کیا. قرآن کے ہر حرف پر ہمارا ایمان ہے، اور 30 پارے ہیں اور 30 ہی پارے ہیں، نہ زیادہ ہے نہ کم ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب ایسے جلیل القدر صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گروہ تھا، اب یہ چونکہ اجتہادی ان میں اختلاف تھا، اجتہادی ایک فریق کی اجتہادی خطا تھی، تو اجتہادی خطا پر بھی اجر ہے حدیث پاک میں، اس کے لیے بھی ایک اجر ہے. اب یہ شر الفیہ کا آیا وہ مشکات شریف میں، یہ حدیث غالباً موجود ہے. تو شر الفیہ، اب مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے سوچا کہ اب میرے کو کل پڑھانا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو میرے کو پوچھیں گے طلبا کے شر الفیا، تو کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ برے آدمی تھے؟ ان کا گرو جس میں صحابہ کرام تھے اتنے برے لوگ تھے، تو میں ان کو مطمئن کیسے کروں گا؟ برے تو نہیں تھے، یہ تو فائنل ہے، لیکن اب ان کو مطمئن کیسے کروں گا؟ پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے وہ اشعرۃ اللمعات، شرح مشکات، یہ اٹھائی کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے دیکھو اس کی شرح میں کیا لکھا ہے، تو فارسی میں شرح ہے وہ دیکھی، تو اس میں بھی اس جگہ شر الفیا پر آ کر شیخ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا تھا مقام از اشکال خالی نیست، کہ یہ مقام جو ہے یہ مطلب کہ وہ پیچیدہ ہے اور اس میں مطلب یہ سمجھ نہیں آ رہی، اللہ والے یہ نکل گئی ہے لکھ کر. اب مفتی صاحب بولے اب کیا کروں؟ فرمایا کہ وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی جو پرائیویٹ لائبریری تھی اس میں مجھے جانے کی اجازت تھی، جن میں اعلیٰ حضرت کے مخطوطات ان تحریری قلم سے لکھی ہوئی کتابیں، عبارتیں اور کتابوں پر شروعات یہ اس میں ہوتی تھی، مجھے اس میں اجازت تھی جانے کی. تو میں اس میں چلا گیا کہ اعلیٰ حضرت نے اس جگہ پر ضرور کچھ لکھا ہوگا، کہ اعلیٰ حضرت کی عادت کریمہ تھی کہ آپ وہ فٹ نوٹ لکھتے تھے. تو میں نے پھر وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لائبریری کی وہ اشعرۃ اللمعات اٹھائی اور اسی جگہ اس پہ دیکھا، تو اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی جیسے زبردست محدث پر مجھے تعجب ہے کہ یہ کیسے انہوں نے لکھ دیا کہ مقام اشکال خالی نیست، کہ یہ مقام اشکال یعنی پیچیدگی اور مطلب کنفیوژن سے خالی نہیں ہے، یہ کیسے لکھ دیا انہوں نے؟ جبکہ حدیثوں میں خیر الصفوف اور شر الصفوف کا تذکرہ موجود ہے، کہ نماز میں خیر الصفوف جو ہے پہلی صف ہے اور شر الصفوف آخری صف ہے. تو اب خیر الصفوف سے مراد یہی ہے کہ بھلائی والی صف اور زیادہ بھلائی والی صف، اور شر الصفوف سے مراد بری صف نہیں ہے، بری صف میں تو کھڑا ہی کون ہوگا، کم بھلائی والی صف. تو یہاں بھی اعلیٰ حضرت نے وہاں لکھا تھا کہ یہی اس کا ترجمہ کیا جائے گا شر الفیا، یعنی کہ برا گروہ، جو گروہ جو اس کا معنی بنتا ہے، بری ٹیم یا بری پارٹی، تو اس سے مراد وہاں یہ لفظی ترجمہ نہیں ہوگا، بلکہ یہاں بھی ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ خیر الفیا زیادہ بھلائی والا گروہ اور یہ کم بھلائی والا گروہ. تو میں یہ مثال آ گئی اور اعلیٰ حضرت کا ذکر خیر ہو گیا، ٹھیک ہے، اور مفتی وقار الدین صاحب کا بھی ذکر خیر ہو گیا. ان دا ذکر صالحین تنزل الرحمہ، کہ صالحین کا جہاں ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، تو یہ نیک بندے تھے اللہ کے. اور اعلیٰ حضرت کا تو میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ کم از کم 200-400 صدیوں میں جو پچھلے بزرگ گزرے ہیں نا ہمارے علماء، ان میں کئی ایسے علماء تھے کہ جو اعلیٰ حضرت کو پاتے تو اعلیٰ حضرت کی شاگردی کو اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھتے. جاری رہے گا. تو یہ اعلیٰ حضرت اتنے بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے. تو اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے ان کی جو کتابوں کو پڑھنے پر قدرت رکھتا اور کتابیں دیکھے نا وہی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کیا شے تھے. صحیح بات ہے، سمجھ ہی نہیں آتی شے کیا تھے، واقعی ایسی عجیب شے تھے یہ، کیا ان کے مطلب، میرا یہ ٹاپک نہیں ہے ورنہ ان کے ایسی مطلب ہے کہ وہ ماشاء اللہ علمی ان کے کارنامے ہیں کہ بس عقل دنگ رہ جاتی ہے. خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ پڑھانے والے کو، چونکہ مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدرس تھے تو یہ پڑھاتے تھے، تو میں نے کہا پڑھانا تو میں خالی وہ سوال پوچھنا کتنی دیر لگے گی، اس شر الفیا آپ نے جو فرمایا اس کا جواب یہ کیا ہے، اب یہ کیا ہے، اس جواب میں پتا نہیں کتنے گھنٹے ان کو لگے ہوں گے تیار کرنے کے لیے، وہ کتابیں دیکھیے پھر نکال کے انہوں نے جواب دیا ہوگا. تو اس لیے تو اب اگر مدرس ہے یا عالم ہے واز کہنے والا، ہر ایک بولتا ہمارے یہاں واز کرو، ہاں جن کی آواز اچھی ہوتی ہے جو بہترین مقرر ہوتے ہیں وہ تو نہ سو سکتے ہیں نہ دھندا کر سکتے ہیں بےچارے، روز ان کو لوگ بلاتے ہیں. اچھا کوئی بولتا ہے ہمارے شہر میں آؤ, وہ بولتا ہے ہمارے شہر میں آؤ, تو کوئی بولتا ہے ہمارے ملک میں آؤ. اب ان کے بیچاروں کے پاس کوئی سونے کا درخت تو نہیں ہے نا, تو توڑ توڑ کے وہ فلائی کرتے ہیں. پھر بیچارہ بولے کہ مجھے فلائی ٹکٹ دو تو آپ بزن ہو جاتے ہو, بولتا ہے مجھے وہ کھانا کھلاؤ تو آپ بزن ہو جاتے ہو. یہ نہیں چلے گا, یہ مانگ سکتا ہے, اس کے لیے جائز ہے. نہ مانگتا تو صحیح تھا, مگر اب اس کے پاس نہیں ہے, بیچارہ کرے کیا. یہ بھی بعض اوقات مجبور ہوتی ہے, اور بعض اوقات جمع مال کے لیے لیتا ہے, تو جمع مال کے لیے لیتا ہے بیلنس بڑھانے کے لیے. تو یہ مضمون تو ہے لیکن ناجائز نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. ہاں اس کے برعکس اب کوئی بولے کہ ہم نعت خوان کو بولتے تو وہ بھی ریٹرن ٹکٹ مانگتا ہے, اور وہ بھی بولتا ہم کو پیسہ دو. نعت خوان کو پیسہ نہیں دے سکتے. ہاں بھائی, ہاں نعت خوان اور چیز ہے, عالم دین اور چیز ہے, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. عالم دین اگر بولنا بند کر دے گا دین کا نظام دھرم بھرم خلاص. مسلمان کو کون دین بتائے گا بھائی, غیر مسلم کو اسلام کی حقانیت کون واضح کرے گا؟ تو مسلمان تو بالکل کورا کا کورا رہ جائے گا. تو عالم علم دین سکھائے گا تو اس کی بات ہے. نعت خوان اگر نعت نہیں پڑھے گا تو اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, دین کا کوئی نقشہ نہیں بگڑے گا, کچھ بھی. یہ پیسے لیتا ہے, باغ ادھر یہ پڑھ دے گا, یا تو بھی پیسے یہ پڑھ دے گا, تم تینوں پیسے مانگتے ہو, میں پڑھوں گا جا, ہے نا. تو ہمارے تو سنیوں کا تو بچہ بچہ نعت خوان ہے, اتنا اتنا بچہ بولنے سیکھتا ہے تو بولتا ہے نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. نعت خوان اپنی جگہ پر محترم ہے, اگر رضا الہی کے لیے پڑھتا ہے تو ہمارے سر کا تاج, لیکن اگر وہ پیسے کے لیے پڑھتا ہے تو اپنی آخرت کی خود خیر منائے. کہ پیسے نعت خوان اگر پیسوں کے لیے پڑھتا ہے تو یہ پیسے اس کے حق میں حرام ہیں, میرے جیب سے نہیں جاتے, نہ میں اپنے وہ اپنے آپ کہہ رہا ہوں, اعلی حضرت نے فرمایا, میرے آقا اعلی حضرت کا فتویٰ, اور اعلی حضرت کے فتوے کی روشنی میں یہ وسائل بخشش میں ایک مضمون شامل ہے, نعت خوان و نذرانہ, اس کو پڑھ لیجئے. اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو اس کا جواب دے دیجئے, خالی پیں پیں کرنا نا, جواب دو, ہے آپ میں طاقت تو لکھ کر دو جواب, انشاءاللہ کبھی بھی نہیں دے سکو گے جواب. آپ جواب لکھ دو گے تو میں اپنے مفتیان کرام کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, بھائی دو جواب, آپ نے اس کو اوکے کیا, ان سے لے لوں گا جواب انشاءاللہ. تو یہ نہیں ہے, انشاءاللہ جواب نہیں دے سکتے, کہ یہ علماء نہیں ہوتے. اب علماء کے مخالف اگر یہ ہو جاتے ہیں اس بات سے, صرف نفس کی وجہ سے, تو ان کے نصیب, ہم اپنے دعا کرتے ہیں. لیکن خیر ہر نعت خوان ایسا نہیں ہے کہ جو اس وجہ سے میرے خلاف ہو جائے. الحمدللہ ہمارے نعت خوان مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. ہم نے نعت خوانوں کا مدنی مذاکرہ کیا تھا فیضان مدینہ میں, جب یہ مدنی چینل شروع نہیں ہوا تھا لیکن مووی بننی شروع ہو گئی تھی, تو اس میں بے شمار نعت خوان ٹی وی کے اور چینلوں کے ادھر کے ادھر کے سب جمع ہوئے, اچھی اچھی آوازوں والے نعت خوان. الحمدللہ انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ جو تم کہہ رہے ہو صحیح ہے, ہم کو پیسے نہیں لینے چاہیے, غلط ہے. انہیں جو لے رہا تھا اس کو بھی یوں لگا کہ میں غلط کر رہا ہوں, اور لینا چھوڑا نہیں چھوڑا. دیکھو ہمارا کام پہنچانا ہے, ڈنڈا لے کر منوانا نہیں ہے. تو میں کسی فرد کو تو نشانہ بنا نہیں رہا, میں تو جنرلی مسائل عرض کر رہا ہوں, شریعت کے احکام عرض کر رہا ہوں. جہاں غلط بولوں آپ دلیل سے اگر میری رد کر دو گے تو میں مان لوں گا, اگر وہ دلیل سمجھ میں آ گئی تو. علماء کے پیچھے علماء بولیں گے تم بھائی وہ غلط بولتے ہو, نذرانہ جائز ہے, تو میں درخواست کروں گا کہ ٹھیک ہے اعلی حضرت نے جو لکھا ہے اس سے مضبوط کو دلیل دے دیجئے مجھے, تو میں اپنے علماء سے کنفرم کر لوں گا. اعلی حضرت نے منع کر دیا, منع خلاص, حرف آخر پتھر کی لکیر. تو اس لیے آپ نعت خوانوں کو مت بلایا کرو یار, پیسوں سے جو پیسے لیتا اس کو مت بلایا کرو. اب میں نے یہ بہت کئی سال ہو گئے, پہلے یہ ہمارے تھا, پھر میں نے ان کو سمجھا دیا, میں نے کہا تم نعت خوان کو بلاتے ہو, بتاؤ کس نعت خوان کے ذریعے تمہارے یہاں مطلب ہے کہ مدنی ماحول بنایا, تم میں سے کون ہے؟ بہت سارے جماعت اس طرح میرے پاس, کون تم میں سے فلاں نعت خوان کو بلاتے ایک کو بلاتے رہتے تھے نا, کہ بھائی اس نعت خوان کی وجہ سے تم میں سے کتنے ماحول میں کون آیا؟ تو ان میں جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا یہ نعت خوان کو سن کر ماحول میں آیا ہے. اچھا مزے کی بات, ہاتھوں ہاتھ اس نے ناک کاٹی, ہاتھوں ہاتھ ناک کاٹی, نہیں ہاں
میں نعت خوان کو سن کر ماحول میں نہیں آیا، میں نے تو وہ الیاس کے بیان کی ایک کیسٹ سنی تھی، اس سے ماحول میں آیا ہوں. الحمدللہ تیزی سے نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو ظاہر ہے کہ وہ اگر کوئی نعت شریف سن کر ماحول میں آ بھی جاتا ہے، مرحبا، ویلکم، موسٹ ویلکم، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن مختصر یہ کہ جو علماء دین کام کر سکتے ہیں، ظاہر ہے ان کی جو بات کام کر سکتی ہے، وہ نعت خوان کی نعت شریف سر آنکھوں پر بہت بڑی عبادت ہے نعت پڑھنا، جبکہ رضا الہی کے لیے پڑھی جائے، ہم تو پڑھتے رہتے ہیں الحمدللہ. نعت شریف تو ہماری روحانی غذا ہے الحمدللہ. مگر وہ کہ اس میں جو خرابیاں بعض لوگ داخل کر دیتے ہیں، غیر شرعی الفاظ ہیں یا غیر شرعی انداز ہیں، یا وہ آدھی آدھی رات تک، بلکہ پوری پوری رات ہمارے یہاں وہ اکو ساؤنڈ لگا رہتا ہے اور بےچارے لگے رہتے ہیں، اور لوگوں کے سونے پر پابندی ڈال دیتے ہیں کہ خبردار اگر سوئے تو، مریض ہے تو اس کو بھی بس اسٹے لے لے کہ آج بس ہم نے نعت پڑھنی ہے، سونے پر پابندی ہے، نیند کی گولیاں بھلے کھائی ہوں بےچارے نے، ہم سونے نہیں دیں گے کسی کو. یہ ہمارے باب المدینہ کا ماحول ہے، پورے ہر جگہ کا پتہ نہیں ہے کہ یہاں روڈوں پہ ہوتا ہے، ہر جگہ پہ، یہ روڈوں پہ نہیں ہوتا، ہند میں ہوتا ہے روڈوں پہ، یہ یو کے میں نہیں ہوتا ہوگا، یو کے میں ہال میں ہوتے غالباً، ہال، یہ آپ کے بھی ہال میں ہوتا ہے نا، افریقہ وغیرہ میں، وہاں یہ
مساجد میں بھی ہوتے ہیں.
جی ہاں، مگر مائک پر ایسی پابندی ہوگی کسی گھر میں آواز نہیں جانے دیتے ہوں گے. اللہ کرے یہاں بھی کوئی ایسے قوانین بن جائے نا، قوانین بنتے ہیں، یہاں بھی عمل نہیں ہو پاتا یار. لوگوں کو مسلط نہ کی جائے کہ تمہیں نعت سننی ہی پڑے گی. ہم پڑھتے ہیں مسجد میں تو ساؤنڈ ایسا رکھیں گے مسجد کے اندر، کسی کو تکلیف نہ دی جائے، نہ تلاوت کے ذریعے تکلیف دی یا نعت شریف کے، کہ لوگ اس طرح ہم سے بیزار ہوں گے، بدزن ہوں گے، ہمارے قریب ہی نہیں آئیں گے. ہر چیز اپنے وہ فریم کے اندر ہونی چاہیے. تو بہرحال وہ بات چلی تھی گفتگو کی، گفتگو گوئی کی. تو بہرحال یہ کہ اس میں یہ ہے کہ اپنے بہت سوچ سمجھ کر آدمی تول کر بولے تو بچت کی صورت ہے، اور بولنا سیکھے، بولنا نہیں آتا. میں صحیح بولتا ہوں کہ کیا بولوں، مجھے ہی نہیں آتا تو میں کسی کا کیا بولوں، واقعی یعنی کہ بولنا نہیں آتا، اعتراف کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کرے کہ مجھے بولنا آ جائے، تو میں بولوں تو صرف وہ بولوں کہ جو اس کی رضا کے مطابق ہو، ورنہ پھر قفل مدینہ
لگا رہے گا
انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ
وسلم. بابا یہ اگرچہ زبان کے قفل مدینہ کے حوالے سے اور بھی ذہن میں سوالات ہیں، لیکن ابھی آپ نے جواب کے دوران نعت خوانی کے حوالے سے مدنی پھول عطا کیے ہیں، اور جو سڑکوں پر اس طرح جو دیر تک نعت خوانی کا جو ایک انداز ہے اس کے حوالے سے آپ کئی مرتبہ یہ ارشاد فرما چکے ہیں، لیکن یہاں ایک یہ آتا ہے کہ دیکھیں ہم نے اجتماع کیا گلی کے اندر، نعت خوانی ہو رہی ہے، لیکن ہم نے یہاں عورتوں کو جمع نہیں کیا، یہ گھروں میں بیٹھی ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم ساؤنڈ سسٹم ایسا رکھیں ایسا رکھیں ایسا رکھیں، تو بیچاری گھر کے اندر جو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، کیا ان کو نعت نہیں سنانی؟ کیا ان کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک سنانا، ان کو نہیں جھمانا ہے؟ یہ بھی تو بیچاری جھومتی ہیں، ان کو تھوڑی ہم یہاں بلاتے ہیں، گھر میں بیٹھی ہیں تو ان کو گھر میں سناتے ہیں، تو کیسے مطمئن کیا جائے ان کو؟
ہاں تو ان بیچاریوں کی ہمدردی ہے، تو ان بیچاری بوڑھیوں کی ہمدردی نہیں ہے جو بیچاریاں بیمار ہیں اور دماغ میں خوشی ہو گئی، نیند نہیں آتی؟ ان بیچاروں کی ہمدردی نہیں ہے کہ جن کو مطلب ڈاکٹروں نے ہارٹ کا مرض ڈکلیئر کیا اور نیند کی گولیاں کھا کر بھی بیچارے کو نیند نہیں آتی، تو اب وہ نیند تو نہیں آ رہی، اس سکون سے پڑے تو رہے نا تو بیچارے کو، پھر اس دودھ پیتے بچے پر رحم نہیں آتا بیچارے پر کہ جو یوں چونک کر جاگ جاتا ہے آواز سنتا ہے، تو پھر اب نہ وہ راگڑا تانتا ہے کہ نہ سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے. تو دوسرے بہت سارے بیچارے ہیں، تو اس لیے ان بیچاریوں کو داؤ پہ لگا دو کیا ان بیچاروں کا، کیونکہ وہ جب ضرر ہونا تو وہ نفع جو ہے نا اس کو جانے دیا جاتا ہے، ضرر غالب ہوتا ہے. وہ کیا اصول ہے نا یار فقہ کا،
نفع کو لینے کی سے اولا یہ ہے کہ ضرر کو دور کیا جائے.
جی اولا،
جی یعنی اولا سے مراد وہی ہے احکام اوجب، جو بھی اس کی صورت حال ہوگی اس کے حساب سے
صورت حال.
جی
یہاں تو اوجب رہے گا، جبکہ یقینی ہو کہ ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے مریض کو، چاہے ایک لاکھ بندے جھوم جھوم کے نعرے لگا رہے ہیں اور پتہ ہے کہ اس گھر میں ایک مریض ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ لاکھ کا جھومانا حرام ہو جائے گا، اس تکلیف اس ضرر کو روکنا پڑے گا کہ اس مسلمان نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو اس کو ستا رہے ہو. میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے فتاوی رضویہ شریف میں کہ فجر کی نماز میں قراءت جو ہے وہ بھی مفصل، اچھا انہیں کہ وہ بڑی قراءت ہوتی ہے تفصیلی، مفصل قراءت 40 سے 60 آیتیں، اچھا اور ابھی ہے بھی مستحب فجر کی نماز ہے اور امام بھی خوش الحان ہے اور 1000 مقتدی 1000 نماز پڑھنے والے وہاں موجود ہیں اور ان میں سے 999 یہ چاہتے ہیں کہ امام صاحب لمبی قراءت کریں، مستحب کے تعلق سے وہ مستحب ادا کریں اور ہم وہ مطالبہ ان کا کہ یہ کریں، ان 999 میں سے پھر اب 1000واں جو ہے ایک اس کو تکلیف ہوتی ہے. اب امام اگر لمبی قراءت کرے گا جبکہ اس کو پتا کہ اس کو تکلیف ہوگی، حرام ہے اس کا نماز لمبی پڑھانا، اس ایک کی رعایت کرے کہ ضرر ہے اور یہ 999 کا نفع ہے، مستحب ہونا بھی نفع ہے، امام کی اچھی آواز سے ان 999 کا محظوظ ہونا یہ بھی نفع ہے، نفع سب قربان کر دیا جائے گا، ضرر کو دور کیا جائے گا اور امام پر لازم واجب کہ وہ قراءت مختصر کرے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ایسے مواقع پر وہ پڑھنا ثابت ہے فجر میں، حدیث پاک بخاری و مسلم وغیرہ عما ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کوئی اوروں کو نماز پڑھائے تو تخفیف کرے، یعنی شارٹ کرے، کمی کرے، کہ ان میں بیمار اور کمزور اور بوڑھا ہوتا ہے، اور جب اپنی پڑھے تو جس قدر چاہے طول دے، جس قدر چاہے وہ اس میں بڑھا دے قراءت، رکوع اور سجود بھی لمبے لمبے کر لے، ہے نا، بڑھائے طول دے. یہاں تو اپنی تو شارٹ ہی پڑھتے ہیں، امام صاحب فجر کی نماز پڑھاتا ہے 8-10 منٹ میں، اب کبھی امام صاحب اپنے گاؤں جاتا ہے تو اس کو قسم دے کر پوچھو کہ یار تم کتنی دیر میں فجر پڑھاتے ہو، پڑھتے ہو اپنی، کہ وہاں کوئی امام نہیں ہے، وہ بولے گا یار 2 منٹ لگتے ہوئے 2 یا 2.5 منٹ، تو ادھر 12 منٹ کیوں لگاتا ہے یار، چکر کیا ہے؟ اور امام صاحب جواب دیں گے کہ کیا چکر ہے، اپنے نہیں پوچھتے کہ کیا چکر ہے، ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ کہ یہاں تو امام صاحب جو طرح طرح سے وہ تجوید کے قواعد اور سب کا خیال رکھے گا جب پڑھائے گا، اور جتنا مجمع زیادہ ہوگا وہ سر بنائے گا اپنی آواز کی. واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے کب پڑھو گے بھائی؟ تو اس لیے اگر نعت خوان بولتا کہ میں ان کو جھماتا ہوں تو یہ کشش کہیں شیطانی کشش تو نہیں ہے؟ عورتوں کا اتنا انٹرسٹ کیوں کہ یہ بیچاریاں جھومیں؟ ٹھیک ہے، امی کو بٹھاؤ، باجی کو بٹھاؤ اپنے گھر میں، جھماؤ خوب ان کو یار، دروازہ بند کر کے، کون تم کو روکتا ہے؟ باجی نوٹ نہیں دے گی، یہ بات تو ہے، ہوگی تو بھی لے لے گی، تو اس لیے ان کو بیچاریوں کو نہیں جھماتے یار، تم پرائی عورتوں کو اجنبیات کو جمانے نکلے ہو اور اپنی خوش آوازی کا جادو ان پر جمانے نکلے ہو. غصہ آئے تو آدھی روٹی کم کھانا، کیوں میں پیٹ کے قفلے مدینہ کی دعوت دیتا ہوں، دو روٹی زیادہ کھانا نہیں کہوں گا. بلکہ میں تو اس طرح بہنوں کو منع کرتا ہوں کہ نعت خوانوں کو سنو ہی مت، وہ تو اس کی بھی وہ حدیثوں میں ہے کہ وہ حضرت انجشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش الحان صحابی تھے، اور وہ پہلے، اب تو خیر وہ دور نہیں ہے اونٹوں کا، اونٹوں کے لیے ہودی اس کو کہتے تھے، ہودی پڑھتے تھے، تو یعنی کہ وہ اشعار پڑھے جاتے تھے جس سے اونٹ مست ہو کر وہ دوڑتا تھا اور بہت لمبا سفر کر جاتا تھا دوڑتے دوڑتے مست ہو کر، تو یہ ہودی خوان بھی اونٹ پر دوڑتے رہتے تھے ساتھ، اور وہ اپنی ہودی گاتے رہتے تھے، اور یہ اونٹ جو تھے وہ ہوا سے یا جو بھی باتیں کرتے اور چلے جاتے. تو انجشا رضی اللہ تعالیٰ صحابی تھے اور بہت عمدہ آواز تھی، تو ایک موقع پر ساتھ میں کچھ صحابیات بھی نکالے, اور ایک موقع کا ہی ذکر ہے کہ انجز شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روکا, اور مفہوم جو ہے حدیث کا جو وہ اسی طرح کا ہے کہ انجز شاہ ہمارے ساتھ نازک شیشیاں بھی ہیں, ذرا آواز اپنی کم رکھنا, اس طرح کی سرکار نے تاکید فرمائی. تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ خوش لہان نعت خوان سے, مطلب اب یہ اس کے تحت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سے بچے. اعلی حضرت نے بھی کہیں لکھا ہے کہ عورت جو ہے وہ خوش لہان خوش لہانی سے سننے سے بچے ہوتی. میں اس کو دیکھو حرام یا ناجائز کا فتویٰ نہیں دے رہا, میں وہ بچنے کا تذکرہ نامناسب عرض کر رہا ہوں. ان نمل اعمال بن نیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. تو نعت خوانوں کی جو خوش الہانی سے عورتوں کو بچنا چاہیے, اسلامی بہنوں کو بچنا چاہیے. اب مرحوم نعت خوانوں کو تو اس کی پڑھ لے گا اس سے کشش کا کیا مطلب, اب کشش ہوگی کیسے, اور ہوگی بالفرض اگر ہوئی تو کر کیا سکتی ہے, مگر کشش ہو تو اب سننے کی اجازت نہیں ہوگی. وہ گندی کشش پیدا ہو نا مرے ہوئے نعت خوان سے بھی تو وہ بند کر دے, نہ سنے, فوراً پیشتر چھٹی. اس طرح مدنی چینل پر اگر کوئی مبلغ سے دیکھ کر یا کوئی نعت خوان کی نعت سن کر, بلکہ نعت خوانوں سے تو سنے ہی نہیں, اس طرح بہنوں کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ رسک ہے, کیونکہ وہ آواز میں جادو ہوتا ہے اور آواز اٹریکشن رکھتی ہے اپنے اندر, تو وہ مطلب مخالف جنس کو اپنی طرف کھینچتی ہے, یہ بہت رسکی ہے. باقی بیان وغیرہ سنا تو اس کے شرط بھی اپنے بیان ہوتی رہتی ہے, وہ ریگولر ہم بیان رکھتے ہیں اس میں کہ عورت کے سننے کی کیا شرائط ہیں, کہ اگر بلکہ دیکھنے کی, کیونکہ چینل پر تو نظر بھی آتا ہے نا, نظر آنا اور قیامت داتا ہے نعت خوان کا, جبکہ جوان نعت خوان ہے یا جوان مبلغ ہے تو جوان عورت کے لیے وہ بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے اس سے. تو اگر یہ فتنہ کا اندیشے کا ایک جز بھی پاتی ہے عورت تو خبردار, ہمارا مدنی چینل نہ دیکھے, ہم نے مردوں کے لیے جاری کیا تمہارے لیے تھوڑی جاری کیا. 112% سوچ لو کہ اگر ذرا بھی گندی سوچ بنتی ہے تو مدنی چینل چھوڑ کے بھاگ جاؤ, جیسے بند کر دو, آن آف, ٹھیک ہے نا. ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے کھولا کہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں, اسلام بھائی بھی تو سننے والے بہت ہیں نا, اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ٹھیک ہے مدنی چینل اسلام میں نے سن سکتی ہے. تو یہ اپنے دل پر غور کریں, ہمیں تو اللہ کی رضا چاہیے کوئی سنے یا نہ سنے, لیکن ہماری کوشش تو ہر ایک کی ہوتی ہے کہ اپنا مال بکے, تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا مال بکے, ہمارا جتنے ناظرین زیادہ ہوں گے انشاءاللہ ثواب زیادہ ملے گا الحمدللہ. یہ دنیا میں ایک اصلاح کا دور دورہ ہے اس وقت, اور ماشاءاللہ سنتوں کی بہاریں ہر طرف ہیں, مدنی چینل کی برکت سے ہمارے کئی جگہ اجتماعات بڑھ گئے الحمدللہ, کئی اسلامی بھائی مدنی چینل دیکھ کر مدنی ماحول میں آ گئے الحمدللہ. ایک نیپالی اسلامی بھائی کی چٹھی مجھے ملی, وہ اشعار سن کر جو ماحول میں, تو مدنی چینل کے پھر اشعار کا ایک انداز ہے اپنا, اس نے چٹھی میں لکھا تھا کہ میں نے مدنی چینل پر وہ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب, یہ مناجات پڑھی جا رہی تھی, بس یہ مناجات سن کر بس میں مدنی ماحول میں آ گیا. اب یہ تو وہی بتائے گا کہ مناجات کا ایسا کیا اثر اس پہ پڑ گیا, تو میرے خیال میں مناجات اس ٹائم رو رو کے پڑھ رہے ہوں گے, تو اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے کہ وہ آدمی کا دل پگھل جاتا ہے اور مدنی ماحول کی طرف پیش رفت کرتا ہے, راغب ہو جاتا ہے. اگر وہ نیپالی یہاں موجود ہے, کسی اور کی چٹھی لایا ہو تو الگ بات ہے, تو وہ تصدیق کر دے. ہے کوئی نیپالی اسلامی بھائیاں جس نے یہ لکھی ہے چٹھی مجھے, موجود یہی دیوانہ, یہ تو بھی بہت دیوانہ یار, اس کو مائک دو, یہ سب کو بتا دے کہ میں کس طرح ماحول میں آیا ہوں.
جب شروع شروع میں رمضان شریف میں مدنی چینل شروع ہوا تھا, تب باپا کا لکھا ہوا کلام میں کب گناہوں سے کنارہ کروں گا یار اب یہ پڑھا جا رہا تھا, تو میں سحری روزہ کھول کر آیا تھا گھر میں, مدنی چینل دیکھ رہا تھا, پھر وہ اسلامی بھائی کو جب میں نے دیکھا کہ یہ اللہ کے اتنے نیک بندے اس طرح رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں, اور میرا دل کیسا ہے کہ میں کتنا بدبخت ہو گیا ہوں کہ ایک دم دل میرا سیاہ ہو گیا ہے. میرے پاس کچھ الفاظ نہیں, میں کیا بتاؤں. بس اس اسلامی بھائی کو دیکھ کر میں مدنی ماحول میں آ گیا, اور اسی دن سے میں نے توبہ کر لیا کہ انشاءاللہ یہ رسی جو اب ملی ہے اس کو اب چھوڑنا نہیں ہے, جنت تک لے کر جائے گی انشاءاللہ.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
بس یہی کہنا چاہتا ہوں, اور مدنی چینل کے ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ آپ بھی مدنی ماحول سے باوستہ ہو جائے انشاءاللہ عزوجل. اللہ کی ذات پر مجھے امید ہے کہ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول انشاءاللہ عزوجل جنت تک ضرور لے کر جائے گی
انشاءاللہ. صلو علی العبید. اچھا, نعت خوان کے نظرانے کے تعلق سے جو میں نرس کیا نا, تو اس میں یہ کہ اگر یہ ہے کہ بغیر اس کے مانگے اور انڈرسٹوڈ بھی نہ ہو, اور ویسے اگر کسی نے اس کو پتا بھی نہیں ہے اور دے دیا اٹھا کر, تو بے شک وہ جتنی بھی رقم دے دی وہ جائز ہے. ناجائز اس صورت میں کہ یا تو یہ بولتا ہے کہ مجھے اتنے دو, یا آپ بولتے ہیں کہ ہم تجھے اتنا دیں گے. اچھا, یا یہ کہ انڈرسٹوڈ ہے, اس کو پتا ہے کہ ملے گا, اور اس کو یہ پتا ہے کہ دوں گا نہیں جب تک یہ نہیں ٹلے گا, یا نہیں دوں گا تو آئندہ یہ آئے گا نہیں, انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کو دینا پڑے گا, تو بھی یہ حرام ہے. کیونکہ انڈرسٹوڈ ہے تو یہ ایک یہ بھی اس طرح سے اجرت بن جاتی ہے, اس کو مطلب یعنی کہ دلالتن اجرت ثابت ہونا کہیں گے, اور ایک صراحتن کہ وہ طے ہو گیا کہ اتنا دیں گے اتنا لیں گے وغیرہ. تو یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں, اور اگر دونوں طرف سے یہ کہ ہم نہیں دیں گے, وہ بھی کہتا ہے مجھے مت دو, اور اب کسی نے بالفرض اپنے طور پر دے دیا, تو وہ جائز ہے. سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ تو مشورہ تو نہیں عرض کر رہے کہ اپنے مقامی نعت خوانوں کی حوصلہ افزائی کی جائے. اپنے پاس بھی آپ جیسے کہ یہ ساؤتھ افریقہ کے اسلامی بھائی ہیں, اردو نہیں جانتے اور انگلش میں لکھی ہوئی نعتیں ایسی بہترین پڑھتے, تو اب جب باہر کا نعت خوان آئے گا تو جو مقامی نعت خوان ہوگا وہ ابھرے گا نہیں. اپنے مقامی اپنے تو نعت خوان پروڈکشن کرو, اپنے اسلامی بھائیوں کو بچوں کو جو بھی تو وہ نعتیں پڑھتے رہیں گے, کیوں سنیوں کا تو بچہ بچہ نعت خوان ہوتا ہے, اور دعوت اسلامی نے تو لاکھوں نعت خوان پیدا کر دیے اللہ کی رحمت سے. لیکن یہ دوسرے ملکوں میں جانے کا بہت شوق ہوتا ہے, دوسرے ملکوں والے نوازتے بہت ہیں, خدمت بہت کرتے ہیں, اس لیے بس وہ جی چاہتا ہے کہ اور بہت یعنی کہ پھر ہر ایک کو یو کے جا رہا ہوں, لنڈن میں میرا پروگرام ہے, ادھر افریقہ میں مجھے بلایا گیا ہے, وہ بڑا مطلب وہ ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے, وہ بیچا اور ریا کاری خدا جانے کیا کیا مسائل اس کے ساتھ ہوتے ہوں, پھر وہ جو پارٹی پیسے دے اس کی خوش آمد کرنا اور پیچھے پیچھے گھومنا, یہ مطلب اس کے سائیڈ ایفیکٹ آتے ہوں گے, یہ سب میں آتے ہیں یہ نہیں کہہ رہا, آتے ہوں گے. مطلب یہاں بھی ہو سکتا ہے بعض اس طرح کے چکر لگا کر چلے گئے ہوں کہ یہاں بہت سارے غیر ملکی آئے تو یار کچھ ترکیب بن جائے, ہماری ترکیب بناؤ نا یار, کو بلاؤ یار, دوستیاں ہوتی ہیں. تو ہم تو مطلب یعنی کہ مدنی قافلوں والے, نعت خوان اپنے گھر میں پیدا کرو, آپ نعت نعتیں پڑھو, اور بس مدنی قافلے جو خرچہ آپ اس میں کرتے ہو نا, یہ آپ مدنی قافلوں پر خرچے کرو, مسجد بھرو, تحریک کو بڑھا دو, اور خوب مطلب یعنی خود نعتیں پڑھو, روز پڑھو یار نعتیں, سال میں ایک بار کیوں, روز نعتیں پڑھو, جب اللہ تعالیٰ موقع دے آپ کو نعتیں سنو پڑھو. اب تو مدنی چینل نے بھی بہت سارا کام آپ کا مطلب آسان تو کر دیا ہے, ایک سے ایک نعتیں تو پڑی جاتی ہے اس میں الحمدللہ. دنیا بھر میں جہاں جہاں یہ مدنی چینل ہے تقریباً 147 یا تقریباً یعنی کہ وہ کم و بیش 150 ممالک میں یہ ہمارا مدنی چینل جو نا یہ انٹر ہو گیا, داخل ہو گیا. اچھا, اب یہ کہ وہ دیکھو مدنی چینل ایک تو ایک ٹی وی کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے, اس کے ذریعے 150 ممالک میں نہیں, اس کے ذریعے کم ممالک میں, لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے یہ کمی پوری ہو گئی تقریباً 150. باقی یورپین ممالک میں, عرب ممالک میں ہم یہ ٹی وی کے جو سسٹم ہے اس کے ذریعے بھی پہنچے ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, دنیا کے کئی ممالک میں الحمدللہ, اور انشاءاللہ پوری دنیا میں یا رسول اللہ کے نعرے گونجتے رہیں گے انشاءاللہ, اور
مرحبا کی صدا ہر جگہ گونجے گی اور انشاءاللہ ہر جگہ جشن ولادت کی دھومیں مچتی رہیں گی انشاءاللہ.
مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ